الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں میں نے سورہ لہب سے متعلق چند معروضات عرض کیے تھے اور اس کے ضمن میں کئی باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی، ان باتوں کو اگر میں ریپیٹ کروں گا دہرانے جاؤں گا تو کافی وقت اسی پر صرف ہو جائے گا. آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میری مدد فرمائے اور گفتگو کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آسان فرما دے. ارشاد باری تعالی ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب اور وہ تباہ ہو ہی گیا، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، سیصلى نارًا ذات لہب، اب دھستا ہے وہ لپٹ مارتی آگ میں، وامراته اور اس کی بیوی، حملت الحطب جو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھاتی، فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے. یہ سورہ مقدسہ بہت اہمیت کی حامل ہے. انشاء اللہ تعالی ایک ایک چیز پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے ضمن میں جو دوسری باتیں ہیں وہ بھی آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا. امام قرطبی فرماتے ہیں، ومعنی تبت خسیرت وقیل قابت وقیل حلقت، فرماتے ہیں کہ تب کا معنی خسران، نامرادی اور بربادی کے ہیں. یہ لفظ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام پر آیت مقدسہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، حضور کریم علیہ السلام کو رب کا پیغام مل چکا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑی اگر آواز بڑی ہو سکے تو آواز بڑی کر دے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا پر تشریف لے گئے اور حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پر کچھ الفاظ ارشاد فرمائے. دستور یہی تھا کہ کوئی اہم اعلان اس وقت کرنا ہوتا تو لوگ اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اور اعلان کرتے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ملا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور کریم علیہ السلام نے صفا کا انتخاب فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی پر جلوگر ہوئے. اب یہاں حضور کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یا صباحا یا صباحا. حضور کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے تو ان کلمات کی گونج، یہ کلمات سے پوری مکے کی وادی گونجنے لگ گئی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات سب نے جو اپنے گھروں میں تھے یا باہر تھے یا کہیں بھی تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سنے. کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت گفتگو فرماتے تو 70,000 کا مجمع بغیر اسپیکر کے غوث پاک کی آواز سنتا تھا. تو جب حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے تو حضور غوث پاک کے آقا اور محبوب نبی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا. حضور کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے یا صباحا. اب حضور کریم علیہ السلام کے یہ کلمات کی گونج پورے مکے کی وادی میں ہو گئی اور وادی گونجنے لگ گئی. سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ آواز محمد ابن عبداللہ کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو کہ حضور کریم علیہ السلام کی ہر چیز بے مثل اور بے مثال ہے. جس طرح حضور کا جسم بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح حضور کی آواز مبارکہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے کہ کوئی بھی آواز حضور کریم علیہ السلام کی آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو لوگ دوڑے صفا کی طرف، اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنی جگہ اپنے مشیروں کو بھیج دیا، اپنے خدام کو بھیج دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، اور حضور کریم علیہ السلام صفا کے اوپر جلوہ گر ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ نیچے موجود ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے جب سارے لوگ جمع ہوئے تو بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، دنیا کے سارے خطیب جمع ہو جائیں اور کڑورا سب آ جائیں، سب مل کے بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور کریم علیہ السلام کا ایک ایک انداز بہت منفرد ہے. حضور کریم علیہ السلام نے سب کو جمع کیا. اب دیکھو رب نے فرمایا کہ محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی ان سے کہیے کہ یہ لات منات حوزہ حبل یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، کیوں تم لوگ ان کو پوچھتے ہو؟ آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اے خدا وعدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام اب صفا پہ جلوہ گر ہیں، حکم یہ تھا کہ ڈرائیے. حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگوں تم جتنے جمع ہو یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہاری آرا یعنی تمہاری رائے کیا ہے میرے بارے میں. وہ سب کے سب یکزباں ہو کے کہنے لگ گئے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، پوری زندگی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم نے تو کسی فعل مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی آپ کو نہیں دیکھا. حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہ رب نے فرمایا محبوب آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ سارے لوگ جمع ہو گئے. اب حضور براہ راست یا ڈائریکٹ یہ نہیں فرما رہے، اے لوگوں حزہ حبل یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں اسے چھوڑو، قل ہو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا دھیان دو ذوق رکھنے والے سنی مسلمانوں، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میری دعوت کو کیسے مانیں گے، جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے میرے ارشاد کو کیسے مانیں گے، جب یہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرے کلام کو کیسے مانیں گے. حضور فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. حضور جانتے ہیں جب یہ مجھے مان لیں گے تو میرے رب کو بھی مان لیں گے. آج ایک اعتراض ہم سارے سنی علماء پر ہوتا ہے کہ صاحب سنیوں کی محفلوں میں جب دیکھو تو موضوع ہوتا ہے عشق رسول، محبت رسول، حسن رسول، فضیلت رسول، کمالات رسول، معزات رسول، عزت رسول، عظمت رسول. آخر یہ علماء سنی توحید پر گفتگو کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحدانیت پر کلام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ہم بالکل وہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں جو پیارے مصطفیٰ نے اختیار کیا، کیونکہ جب تم حضور کو مان لو گے، حضور کی عظمت کو مان لو گے، حضور کے مقام اور مرتبے کو مان لو گے، تو پھر تم آسانی کے ساتھ رب کو پوری شان کے ساتھ مان لو گے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو. اب وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی. اب یہاں تک قوم آ گئی اور یہ الفاظ سب لوگوں نے اپنی اپنی زبان سے کہہ دیے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اب پہاڑ اونچی ہے، حضور اس پہ جلوہ گر ہیں اور حضور دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اب وہ تو صرف سامنے پہاڑ کی طرف یا حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اب تم نے وہ لشکر دیکھا نہیں ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ یہاں پر ایک لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری زبان سے سن کر اس لشکر کو مان لو گے کہ جو تم نے دیکھا نہیں ہے؟ سارے کے سارے یہ زبان ہو کے کہنے لگے ہاں محمد ابن عبداللہ، آپ کہیں گے ہم مان لیں گے، آپ کہیں گے ہم تسلیم کر لیں گے. اب یہاں تک جب قوم آ گئی، اب حضور نے شاندار بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو جب تم میری زبان سے سن کر ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو تم نے دیکھا نہیں ہے، اے لوگو آؤ تم میری زبان سے سن کر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو سنو، تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلا پاؤ گے. یہاں پر جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہ بات ذہن میں رکھو، اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کس کا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کس کا ہے؟ کوئی کہے گا کہ شاہ صاحب اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام تو سائنسدانوں کا ہوتا ہے، وہ میزائل بناتے ہیں، وہ ایٹم بم بناتے ہیں اور پوری جدوجہد اپنی زندگی اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. کوئی کہے گا شاہ صاحب سب سے زیادہ مشکل کام تو ڈاکٹروں کا ہوتا ہے کہ بندہ کس کنڈیشن میں ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتا ہے اور اس کو وہاں سے نکال کر کے لے آنا اور صحت مند کر دینا، تو سب سے زیادہ مشکل کام تو ڈاکٹروں کا ہوتا ہے. کوئی کہے گا شاہ صاحب سب سے زیادہ مشکل کام تو لا یعنی قانون کی گتھیاں سلجھانے والے ججز اور بیرسٹرز کا ہوا کرتا ہے. لوگو ذہن میں رکھو، اپنی توس کے اعتبار سے، اپنی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام نبی کا ہوتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام رسول کا ہوتا ہے. آپ کہیں شاہ صاحب مشکل کام تو کیٹو اور ہمالیہ کی چوٹیاں سر کرنے والوں کا ہوتا ہے، نبی کا کام مشکل کیسے ہوتا ہے؟ نبی کا کام مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ نبی نادیدہ چیز کو دیدہ ور بنا دیتا ہے، ظاہر میں نظر نہ آنے والی ذات کو لوگوں سے منوا لیتا ہے. ارے تم اپنے بچوں سے پوچھ لو کہ تم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، پھر تم خدا کی شہادت، خدا کے وجود کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ ہمارا بچہ بچہ کہے گا اس لیے کہ پیارے آقا نے کہہ دیا ہے تو ہم نے مان لیا ہے. یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام نبی کا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور تمہیں وہ لشکر دکھ نہیں رہا، تم نے دیکھا نہیں ہے، تو کیا میری زبان سے سن کے تم مان لو گے؟ سب کہنے لگے ہاں محمد ابن عبداللہ ہم مان لیں گے. فرمایا جب میری زبان سے سن کر ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو جو تم نے دیکھا نہیں ہے، تو لوگوں آؤ میری زبان سے سن کر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ لات منات حزا حرل یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. اب حضور کے یہ کلمات ارشاد فرمانے کی بس دیر تھی، خرمن کفرستان میں ایک آنکھ سی لگ گئی. ہر شخص حضور کریم علیہ السلام کو بغور دیکھنے لگ گیا. جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ لیکن ہاں، بعض لوگوں کے کانوں سے ہوتی ہوئی حضور کی سریلی آواز جب ان کی دل کی دنیا میں پہنچی تو وہ کہنے لگ گئے کہ واقعی جو محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ سچی تو ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہیں اور پھر ہم ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سچی تو کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی بھر حرام کی روٹیاں توڑی تھی، کیونکہ ان مورتیوں پر جو بلی دی جاتی تھی، جو بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، جو پیسہ آتا تھا، جو سونا چاندی آتا تھا، وہ حرام تو منہ پہ لگ چکا تھا۔ وہ کہنے لگے اگر ہم نے محمد ابن عبداللہ کی بات کی تصدیق کر دی تو ساری زندگی جو باپ کی روٹیاں توڑ توڑ کے کھائی ہیں اب اس کا ہوگا کیا؟ اب ایک آنکھ سی لگ گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابو لہب نے یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے گستاخانہ الفاظ کہے، اس نے انگلی کی حضور کریم علیہ السلام کی طرف اس طریقے سے اشارہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ آپ کی نالج میں اضافے کے لیے کہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے، اس نے حضور کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور حضور کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا، تب بن لگ، اے محمد ابن عبداللہ معاذ اللہ، آپ کے لیے تباہی ہو، اما جمعتنا الا لہذا، کیا آپ نے ہمیں یہاں پر اسی بات کے لیے اور اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ بس اسی لیے آپ نے فرمایا یا صباحا، یہ سارے کے سارے لوگ آ گئے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے حضور کی طرف یہ الفاظ کہے، حضور تو خاموش رہے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کوئی اس کی محبوب کی شان میں گستاخی کرے، کوئی اس کے محبوب کو کہے کہ آپ تباہ ہو جائیں؟ اللہ رب العزت نے ایک آیت نہیں پوری سورہ مقدسہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو نے ایک انگلی کی طرف، ایک انگلی سے اشارہ کیا میرے محبوب کی طرف، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے، جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، ابو لہب کو بنایا، سب کو ربی ہین تو بنایا، رب فرما رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ تباہ و برباد ہو ہی گیا۔ اللہ اکبر، رب کا یہ فرمانا تھا، بس ذرا دیر نہیں لگی، ذرا دیر نہیں لگی، یہ ابو لہب بہت بزدل انسان تھا، یہ خوف کے مارے، اس کو زندگی سے اتنا پیار تھا کہ یہ جنگ بدر میں نہیں گیا، اپنی جگہ دوسرے لوگوں کو بھیجا لیکن یہ خود نہیں گیا۔ جنگ بدر ختم ہوئی ٹھیک ایک ہفتے کے بعد، مفسرین فرماتے اس کے جسم پر ایک دانہ پیدا ہوا جس کو العدسہ کہتے ہیں عربی میں، وہ دانہ پھر پھیلنا شروع ہو گیا اور پورے جسم کے اندر بدبودار بیف یہ بہنے لگ گئی پورے جسم سے، اور اس کا گوشت گل گل کر گرنے لگ گیا۔ اس کے بیٹوں نے جب یہ حال دیکھا تو باپ کو گھر سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، اب تو کوئی نہیں آ رہا اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ یاد رکھو، جب گستاخ رسول مرتا ہے نا تو اپنے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، اولاد اس طرح اپنے باپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتی، یہ گستاخ رسول تھا، اس لیے اولاد کے دل میں بھی اللہ نے نفرت پیدا فرما دی، کوئی قریب نہیں آیا، کوئی گھر والا قریب نہیں آیا، باہر تڑپتے تڑپتے ذلت اور رسوائی کی موت یہ مر گیا۔ اب اس کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، مفسرین فرماتے کوئی بیٹا قریب نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا، یار یہ تمہارا باپ ہے، یہ مر گیا، کم از کم اس کو دفنا تو دو۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ چند حبشیوں کو بلایا، ان کو پیسے دیے، حبشیوں نے کہا ہم بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے،
بڑے بڑے لکڑے اور ڈنڈے ہاتھ میں لیے اور دھکا دیتے ہوئے گڑھا کی طرف لائے جو کھودا ہوا تھا، اسی گڑھے میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی۔ سارے اہل مکہ نے دیکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی، یعنی جو حضور نے بتایا کہ یہ آیت مقدسہ، یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی ہے، جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ اور اس وقت پورے مکے والوں نے دیکھا کہ گستاخ رسول کا انجام کس قدر جو ہے وہ بہانک ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ایک چیز پر غور کرو، قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو ہی گیا۔ کہا اس کا نام تو ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تو عبد العزا تھا جو ان کے معبود تھے، ایک معبود کے نام پر اس نے نام رکھا ہوا تھا عبد العزا، یعنی عزا کا بندہ۔ یہ ابو لہب تو اس کی کنیت تھی، اور ابو لہب کنیت کس وجہ سے تھی؟ مفسرین فرماتے وجہ یہ تھی کہ یہ بہت سرخ تھا، بہت سرخ، اور بعض نے کہا بہت خوبصورت تھا، حضور کی گستاخی سے پہلے بہت خوبصورت تھا، بہت سرخ تھا، تو شولے کی طریقے سے یہ تھا، تو اس لیے اپنی کنیت اس نے ابو لہب رکھی تھی۔ لیکن قرآن نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، اس کی کنیت ذکر کی۔ ذرا نقطے کی بات سمجھنا، اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں جب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ دیکھو ایک وجہ تو بعض مفسرین نے کہا یہ ہے کہ کنیت اس کے نام پر غالب تھی، لوگ عبد العزا کے نام سے اسے نہیں جانتے تھے، لوگ ابو لہب کے نام سے اسے جانتے تھے، اس لیے قرآن نے کنیت ذکر کی، نام ذکر نہیں کیا۔ بعض مفسرین فرماتے نام تھا اس کا عبد العزا، ارے یہ نام اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو قرآن میں ذکر کیا جائے، یہ نام اس قابل نہیں تھا کہ اس کو قرآن میں ذکر کیا جائے، اس لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ بہت سا مال مبصرین فرماتے اس کے پاس تھا، باقاعدہ گولڈ سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھی، اس کے بیٹے اس کی زندگی میں جوان ہو گئے تھے اور بھرپور جوان تھے، جانور مال مویشی اس کے پاس بہت تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گرفت ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے عذاب نے اس کا کیا حال کر دیا۔ اب یہ جو فرمایا ماں کسب، کام نہ آیا اس کا مال اسے، یعنی جو سونا تھا جو چاندی تھا یہ سارا کا سارا مال اسے کام نہیں آیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا وما کسب سے مراد اولاد ہے، کہ جس اولاد پہ یہ فخر کرتا تھا، اس کی زندگی میں جوان ہو گئی تھی، وہ اولاد بھی اس کے کچھ کام نہ آئی، سب نے چھوڑ دیا اور یہ گھر کے باہر سڑتا رہا اور مر گیا۔ اب قرآن فرماتا ہے سیصلا نارن ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب، اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹا سر پہ اٹھا دی۔ اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں سیصلا نارن ذات لہب، اب دھستا ہے وہ لپٹ مارتی ہوئی آگ میں۔ فرماتے اشارہ کیا تھا نا حضور کی طرف، معاذ اللہ کے حضور کے بارے میں کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تباہ ہو جائے، تو رب فرماتا اس انگلی سے اشارہ کیا، بڑی ڈھینگے مارتا تھا، مختصر سا عرصہ ہے، ہم اسے گستاخی کا مزہ چکھائیں گے، اسے ایسی آگ میں چھوکیں گے کہ جس میں شولے اٹھ رہے ہو۔ دیکھو دنیا میں سب سے سخت آگ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ ویلڈنگ کی آگ، یہ سب سے زیادہ سخت ہے، یا وہ لاوا کہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے آگ کی شکل میں، وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھو کہ یہ آگ بھی جہنم کی آگ کے اندر ٹھنڈی ہو جائے، جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے، مزہ چکھائیں گے ہم اسے کہ میرے محبوب کی شان میں اس نے گستاخی کی، وقت آئے گا ہم اسے مزہ چکھائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے وَمُرَاتُهُ، اور اس کی بیوی، اس کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر بھی کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کی بیوی کا نام عروہ تھا اور کنیت اس کی ام جمیل تھی، یہ بہنگی تھی، اور اس کے دل میں حضور کی عداوت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. امیر تھی، بہت پیسے والی تھی یہ، لیکن حضور کی دشمنی میں کرتی کیا، خود جنگلوں میں جاتی، کانٹے دار درخت تلاش کرتی اور اس میں سے سارے نوکیلے کانٹے نکال کے لاتی، ایک کپڑے پہ رکھ کے ایک اس کی گٹھری بناتی اور بنانے کے بعد لے کے آتی. پورا دن اس کا کام یہی تھا، اور ہونے سے پہلے یہ راستے میں بچھا دیتی، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ رات کے وقت آمنہ کے لال اس راستے سے گزرتے ہیں اور حضور کے مبارک پاؤں میں یہ نوکیلے کانٹے چبھ جائیں، جس سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو. مفسرین فرماتے جب یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی اور حضور نے یہ سورہ مقدسہ جب تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو، یہ غصے سے تلملا اٹھی، اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لیے اس نے اور معاذ اللہ میرے آقا کو مارنے کے لیے تلاش کرتے کرتے کعبہ شریف کے پاس آ گئی. حضور کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے. ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے اور اس کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے آقا مسکرائے، فرمائے ابوبکر انشاءاللہ وہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ وہ حضور کے سامنے آ گئی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہیں دیکھ سکی اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. قرآن فرماتا ہے وَمُرَاتُهُ، جس آگ میں اس کا گستاخ شوہر جلایا جائے گا اسی آگ میں یہ ملونہ بھی جھونکی جائے گی. محبوب کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے کہ محبوب کو تکلیف ہو جائے، شوہر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اسی آنکھ کے اندر جلایا جائے گا. حمالت الحطب، لکڑیوں کا گٹھا یہ سر پر اٹھاتی. مفسرین فرماتے ہیں حطب کہتے ہیں عربی میں ایندھن کو، کیونکہ لکڑیاں جلتی ہیں تو آنکھ جلتی ہے، حطب ایندھن کو کہتے ہیں. اور حمالہ اس کا معنی ہے اٹھانے والی، تو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی، وہ کانٹے اٹھاتی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اس طریقے سے کانٹے لایا کرتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں حمالت الحطب کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان چغل خوری کرے اس کے لیے بھی حطب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان آگ بھڑکانے کے لیے، مخالفت بھڑکانے کے لیے جب یہ کام کرتا ہے تو عربی میں حطب کا لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہوا کیا، قرآن نے فرمایا فی جی دیہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گلے کے اندر بہت قیمتی ہار استعمال کیا کرتی تھی، بہت قیمتی ہار پہنتی. گویا رب نے فرمایا محبوب کی شان میں گستاخی کرتی ہے، رب نے فرمایا ہم تجھے کھجور کی چھال کا رسہ پہنائیں گے. تجھے اپنے ہار پہ تکبر ہے، ہم تجھے کھجور کی چھال کا رسہ پہنائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کانٹوں کا وزن ہوگا جو وہ لے کے آ رہی تھی، اور رسی سے اس نے اس کو باندھا ہوا گٹھری کو، اس چیز کو کہ جس میں اس نے رکھا ہوا تھا، اور ایک رسی اس کے گلے میں تھی، کسی اونچے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ کانٹوں کا جو گٹھا تھا، جو وزن تھا، یہ اچانک پیچھے کی طرف گرا جو اس نے برابر میں رکھا ہوا تھا. اب یہ رسی جو اس کے گلے میں تھی یہ اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی، اور اس طرح سے عبرت ناک موت اللہ رب العزت نے اسے دی. تو جس طرح ہم نے اس کے شوہر کو نشان عبرت بنایا، رب فرماتا اسی طرح ہم اس کی بیوی کو بھی نشان عبرت بنائیں گے. اور میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی یا جو جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یا جو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا انشاءاللہ کوئی نہیں بچے گا. یاد رکھو کوئی نہیں بچے گا. آؤ میں تھوڑا تمہیں سیر کراؤں تاریخ اور احادیث کی کتابوں کی. ابو لہب کے بعد دوسرا بڑا شیطان ولید بن مغیرہ. اس نے کیا کیا؟ یہ گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتے تھے کہ آج میں نے محمد ابن عبداللہ کو یہ تکلیف پہنچائی یہ تکلیف پہنچائی یہ تکلیف پہنچائی آج میں نے یہ کہا. ادھر ابو لہب نے جب یہ بات کی تو حضور کو رنج ہوا. اللہ نے پوری سورہ مقدسہ نازل فرما دی. یعنی حضور کا مقام دیکھو. تکلیف ابو لہب دے رہا ہے اور حضور کریم علیہ السلام کو تسلی پیارے مصطفیٰ کا رب دے رہا ہے. یہ حضور کا مقام ہے. اللہ اکبر. اب یہ ولید بن مغیرہ اس نے کیا کیا؟ اس نے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام کو اس نے مجنون کہا. اس کا دوسرا معنی وہ میں نہیں کر سکتا، میری زبان سے نہیں نکلتا. اس نے حضور کو مجنون کہا. حضور تو خاموش رہے. اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ نازل فرما دی، سورہ قلم کی آیات بینات کا آپ مطالعہ فرمائیں. حضور کو اس نے مجنون کہا، سورہ مقدسہ نازل ہوئی. آیتوں پر غور کریں. رب نے فرمایا ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے. قسمیں کھانے والا اور ذلیل. آگے بڑھتے رہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے. قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا ہے، ادھر ادھر کی بات لگانے والا، ادھر ادھر لگاتے پھرنے والا ہے، یہ بھلائی سے روکنے والا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے. اے محبوب، یہ بد اخلاق ہے. اور اس پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. رب فرما رہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے. اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. معاذ اللہ، قریب ہے ہم اس کی سور سی تھوتنی پر داغ دیں گے. دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے ان آیاتوں میں. دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العزت تو ستار ہے، وہ تو بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. یاد رکھو، اشاقان مصطفیٰ کے عیبوں کو رب چھپاتا ہے، گستاخوں کے عیبوں کو نہیں چھپاتا. رب ان کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، سارے عیب بتا دیے. اور فرمایا اس پر ترہ یہ، اصل میں خطا ہے اس کی. کیا مطلب؟ میں دوسرا لفظ نہیں کہوں گا. اصل میں خطا ہے، یہ حلالی نہیں ہے. میں دوسرا لفظ کہوں، لوگ کہ شاہ صاحب تو مسجد میں گالی دیتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے یہ حلالی نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے یہ حلالی نہیں ہے. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اسے اپنے نسب پہ غور کرنا چاہیے. حلالیوں کا کام یہ نہیں ہوتا. حلالیوں کا کام تو ہر وقت آمنا کے لال کی تعریفیں کرنا ہوتا ہے. یہ کام تو دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کی اصل میں خطا ہوتی ہے. رب نے فرمایا قریب ہے ہم اس کی سور کسی تھوتنی پہ داغ دیں گے. گویا اسے سور فرما دیا گیا. ہم اس کی سور کی تھوتنی پر داغ دیں گے. اب اس نے جب یہ باتیں سنی کہنے لگا، واقعی یہ نو عیب تو میرے اندر ہیں، لیکن یہ دسویں بات کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ تو میری ماں کو پتا ہوگی. تلوار اٹھائی، اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا. کہنے لگا، بتا مجھے محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، نو عیب بتائے نو کو میں جانتا ہوں، دس بتائے نو کو میں جانتا ہوں، ایک میں نہیں جانتا، اب تو بتا سچ بول ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، بول میں کس کی اولاد ہوں؟ اب اس کی ماں کہنے لگی بات یہ ہے کہ تیرا باپ نہ مر تھا، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو ساری دولت کوئی دوسرے لوٹ جائیں، تو میں نے ایک چرواہے کو بلایا اور اس سے زنا کیا جس سے کہ تو پیدا ہوا ہے، تو اس کی اولاد نہیں ہے، تو چرواہے کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین فرماتے معنی یہ ہے اس کے چہرے کو ہم بگاڑ دیں گے۔ یاد رکھو یہ بات بھی، جن جن لوگوں نے حضور کی گستاخی کی جب وہ مرے باقی اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، چہرے بگاڑ دیے، ہم رب فرماتا اس کے چہرے کو بگاڑ دیں گے، اور ہوا ایسا ہی۔ جب یہ جنگ بدر میں آیا، جنگ بدر میں کسی کی تلوار جب اس پہ لگی اس کی ناک کٹ گئی، اب اوپر کا صرف یہ حصہ تھا، یہ حصہ نہیں تھا، رب نے فرمایا ہم اس کے چہرے کو بگاڑ دیں گے، اور واقعی جیسا رب نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا۔ تو یاد رکھو کہ کوئی بھی نہیں بچا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اب آپ سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھو ایسا ہوا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے، عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کو بدعا نہیں دی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کے بارے میں سخت الفاظ نہیں کہے، اور تمہارے مولوی دیکھو کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، سلمان تاثیر کے بارے میں، رشدی کے بارے میں، تسلیمہ نسرین کے بارے میں، حضور نے تو ایسے الفاظ نہیں کہے، حضور نے تو کوئی سخت زبان نہیں کی، استعمال نہیں کی ایسے لوگوں کے بارے میں۔ پھر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی میں تمہیں بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی حرمت اور عزت کی توہین کی تو پھر اللہ کی خاطر حضور نے اس سے انتقام لیا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ بعض لوگ جس کو پیش کرتے ہیں، یہ ممی ڈیڈی کہنے والے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو یہ معاملہ ہے، اور تم کہتے ہو مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں تو عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی ہے۔ او بے وقوفوں، کبھی علماء کے پاس آ کے بیٹھو تو صحیح، آؤ حضرت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں، سنو۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اگر کوئی اعتراض کرے تو جواب ہو سکے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں جان لو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حضور نے اس شخص سے انتقام نہیں لیا جس نے آپ کو گالی دی ہو یا آپ کو تکلیف دی ہو یا آپ کی تکذیب کی ہو، یہ تو سب اللہ کی حرمات میں سے ہیں اور اللہ کی توہین ہے، اس لیے آپ نے ان کا انتقام لیا جس نے حضور کو گالی دی، جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی، حضور نے انتقام لیا۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے سوء ادب، کوئی سلوک کیا، کوئی بات کی یا کوئی فعل کیا کہ آپ کی جان اور مال کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، اور ایسا کرنے والے کا ارادہ آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا بلکہ ایسا اس نے اپنی فطرت کی بنا پر کیا، جیسے کہ بدوؤں نے آپ سے جہالت اور رجعتپن کی وجہ سے برا سلوک کیا، ایک عربی نے حضور چادر مبارکہ گلے میں ڈالے، اس نے کھینچی، حضور کی گردن مبارکہ پر نشان پڑ گیا، اسی طرح ایک دیہاتی سے حضور نے گھوڑا خریدا، اور وہ پیسے لینے کے باوجود پھر آ گیا. فرماتے ہیں حضور نے ان کے ساتھ ان کو بدعا نہیں دی، ان کے ساتھ اچھے طریقے کا سلوک فرمایا، لیکن جس جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بدعا دی ہے. یاد رکھو کبھی اگر ایسا ہو، جیسا کہ اسلام جب شروع شروع میں پھیلا، یہ ابو لہب نے گستاخی کی، ولید بن مغیرہ اور دیگر لوگ، مسلمانوں کو طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے، ایسے گستاخوں سے بدلہ اللہ نے خود لیا. اور جب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی، پاور آیا، تو پھر مسلمانوں نے اس سے بدلہ خود لیا. یہ بات ذہن میں رکھنا. لیکن میں اس کا جواب دوں کہ حضور نے بدعا دی ہے، جن جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کعبے کے قریب، ایک آخری بات عرض کروں، میں نماز ادا فرما رہے تھے، ابو جہل اور اس کے چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلے کے پاس جائے اور اونٹنی کی اوجڑی لے آئے، اور جب محمد ابن عبداللہ سجدے میں جائیں وہ اوجڑی آپ کی پشت پہ رکھ دے. سب سے زیادہ بدبخت ادبا اٹھا، اوجڑی لے کر آیا، حضور جب سجدے میں گئے اس نے وہ اوجڑی اٹھا کر حضور کی پشت انور پہ رکھ دی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، دیکھ رہا تھا میں لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش کہ میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے. فرماتے جب یہ کام ہوا وہ کافر ہنسنے لگ گئے، اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گرنے لگ گئے. حضور سجدے میں تھے، اس اوجڑی کے وزن کی وجہ سے سر ناز نہیں اٹھا سکے. اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی، اور حضرت فاطمہ نے وہ اوجڑی اپنے بابا جان کی پشت انور سے ہٹائی. حضور سجدے میں تھے، اور حضور کیسے ہٹائے سجدے میں سے اس اوجڑی کو، یہ مانا بہتر ہوگا. حضرت فاطمہ آ گئی اور حضرت فاطمہ نے اوجڑی کو اٹھا کر کے پھینکا، حضور نے سر انور اٹھایا اور بدعا کی، اے اللہ ان کی ہلاکت یقینی بنا، اے اللہ ان کی ہلاکت یقینی بنا. حضور کی بدعا کے الفاظ نکلے ان میں کھلبلی مچ گئی. وہ جانتے تھے ایک تو مکے میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اور دوسرا محمد ابن عبداللہ جو دعا کر دیں وہ قبول ہوتی ہے. وہ جانتے تھے. پھر ان میں سے حضور نے نام لیے، اے اللہ ابو جہل، عتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معید، ان کی ہلاکت یقینی بنا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک اور شخص کا نام لیا لیکن مجھے نام یاد نہیں رہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن جن لوگوں کے لیے حضور نے بدعا کی، جن جن کا نام حضور نے لیا، میں نے جنگ بدر میں ان سب کو بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو دیکھا، ان کے جسموں کو دیکھا، وہ سب کے سب بدر کے دن مارے گئے اور کنویں میں پھینک دیے گئے. ابن ہشام نے کہا مکے میں حضور کو سب سے زیادہ ستانے والے پانچ لوگ تھے. اب اس پر ایک لمبی گفتگو ہے اور اس کے لیے وقت کافی چاہیے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بزم رضا کے زیر اہتمام محفل ہوتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 ستمبر بروز ہفتہ رات 9:30 بجے پی آئی ڈی سی کے قریب مہک گارڈن ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں میں نے یہ محفل رکھی ہے، اور محفل کا عنوان ہی گستاخ رسول کی سزا رکھا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ محفل میں تشریف لائیں، کیونکہ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور ان گستاخوں پر پابندی لگائی گئی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب اس محفل میں آئیں گے خود بھی آئیں گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیں, انشاءاللہ میں وہاں پر تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کس کس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, کیا کیا الفاظ اس نے کہے. وہ سلسلہ گستاخوں کو کاٹنے اور مارنے کا جو ابو بکر صدیق نے شروع کیا وہ گستاخا وہ سلسلہ وہاں سے چلا, اور چلتے 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 وہی سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی آ گیا. حضور کی جن جن لوگوں نے گستاخی کی کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر اٹھا اور اس نے گستاخ رسول کے سر کو تن سے جدا کیا. اور میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, جو بھی گستاخی کرے گا انشاءاللہ تعالی کوئی بھی نہیں بچے گا, اللہ رب العزت اسے نشان عبرت بنا دے گا. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں جب بھی حضور کے بارے میں گفتگو کرو زبان سنبھال کے گفتگو کرو, کچھ جب بھی گفتگو کرو زبان سنبھال کے, ہمیشہ حضور کی شان بیان کرو, حضور کی ذات میں کوئی عیب نکالنے کی کوشش نہ کرو. اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی, دیکھو نا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, اور اس طرح ان سے چلا کے بات نہیں کرنا جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو. اگر آواز بلند ہو گئی محبوب کی آواز پر, یہ حکم آج بھی ہے جتنے لوگ حج پہ جانے والے ہیں سن لو میری یہ بات, میں نے دیکھا ماہ رمضان شریف میں لوگ چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں, لوگ مباجے رسول کے سامنے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. میں اس وقت زور سے کہہ رہے ہیں میں اس وقت مباجے رسول پہ ہوں, کوئی دعا کرنی ہے تو بتاؤ. اچھا پھر حیرانگی ہوتی ہے مجھے, پتہ نہیں تصویروں کا اتنا شوق ہو گیا لوگوں کو, بالخصوص یہ جب سے سیلفی آئی. ایک ترکی سے میں گفتگو کر رہا تھا کعبہ شریف کے سامنے, وہ ترکی بھی بڑے چار پانچ بندے تھے بڑے دلچسپ تھے وہ بھی اور کٹر سنی تھے. میں نے ان سے کہا کہ انت وہابی, کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, لا انا لا وہابی. وہ گرم ہو گیا غصے آ گیا, انا سنی. وہ کہنے لگا میں سنی ہوں. میں نے اس سے کہا میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں, دیکھو ایک تو سلفی آئے اور دوسری سیلفی آئی, سلفی ڈوب گئے اور سیلفی مشہور ہو گئی کہ ہر آدمی اپنی سیلفی لے کے اور تصویر کھینچنے لگ گیا تو وہ ہنسنے لگ گئے. تو یاد رکھو بڑا شوق ہو گیا لوگوں کو, ادھر موبائل ہاتھ میں دیں گے ادھر حضور کے روزے کی طرف پیٹ کریں گے, کعبے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھے میری تصویر کھینچو. وہ بے وقوف ادھر حضور کو پیٹ ہو رہی ہے روزے کی طرف اور ادھر تو تصویر کھینچا رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں بعض لوگوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈلی ہوئی ہے, کعبے شریف کے پاس ہے تصویر کھینچانے کے لیے کعبے سے ہی گھوم گئے, پیٹ کعبے کی طرف ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے میری تصویر کھینچو. یہ تمہارے کیمرے 50,000-1,00,000 روپے کے روزہ رسول کے سامنے ان موبائلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی فلیش کی لائٹ بے وقوفوں جالی مبارکہ پہ لگ رہی ہے, حضور کی جالیوں پہ لگ رہی ہے تمہاری فلیش کی لائٹ. اور ایک بزرگ کے خواب میں حضور آئے اور حضور نے فرمایا جب لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بابا اپنا ایمان بچاؤ اور جاؤ بس خاموشی کے ساتھ جو تم نے کام کرنے کر کے آؤ. میرے بزرگوں کو میں نے دیکھا, وہ جو تم جنت البقیع کے پاس گیٹ دیکھتے ہو نا وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آ جاتے تھے, آگے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے آقا کو ہم چہرہ دکھا سکیں. تو خدا کے لیے یہ بے وقوفیاں مت کرو, ادھر یہ حرکتیں نہ کرو, چلا چلا کے بات نہ کرو. لوگوں کا موبائل بجتا ہے تو انڈین گانے چل رہے ہیں, انگریزی گانے چل رہے ہیں, میوزک بج رہا ہے قدم رسول میں مواجہ شریف کے پاس. بابا سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا, کچھ نہیں رہے گا. فرمایا تمہاری آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی, میرے محبوب کی آواز پر اگر بلند ہو گئی نا انتہ بتا مالک وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم تو کہو کہ سجدے کر کر کے پیشانی پیشانی کباب بنا لیا، مغفرت تو ہو ہی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی نیکی تمہارے پاس نہیں ہوگی، بچ جاؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضری دو، کوئی اکڑ غرور اور بھرم ادھر دکھانے کی کوشش نہ کرو، کسی کے پیچھے نہیں بھاگو، لوگ بھاگتے ہیں، صاحب نواز شریف صاحب آئے بھاگ رہے، ممنون حسین آئے بھاگ رہے، ان گدھوں کی کیا حیثیت، تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آقا کا روزہ چھوڑ کر، آقا کے قدم چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان جیسے کروڑا بھی آ جائیں تو میرے آقا جس سواری پہ سوار ہو اس سواری کے قدم کی گرد تک یہ نہیں پہنچ سکے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ آ گیا روزہ رسول چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو، خدا کے لیے بے وقوفیاں مت کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی نیکیاں بچاؤ، اور یہی چیز ہے کہ جو روزے محشر ہمارے کام آنے والی ہے، بہت ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں عمرے کے وقت میں، اور ایک عجیب بات بتاؤں، پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ جو میرے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے، جو وہاں بھی مجھ سے ملے، انت پاکستانی، میرا نام آنا پاکستانی، کہ یا رسول اللہ شرک، یا رسول اللہ بدعت، جہاں جاؤں انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے، وہ لال رومال ڈالے ہوئے، اونٹ کے پاؤں کی رسی تھی وہ سر پہ کالی باندھ لی، لال رومال ڈالے، یا رسول اللہ شرک، یا رسول اللہ بدعت، میں نے کہا شکر ہے مولا، یہ لوگ مجھے میری شکل سے تو پہچانتے ہیں کہ میں سنی ہوں، شکر ہے مولا، یہ مجھے میری شکل سے پہچانے، دوسرے کے پاس نہیں جا رہے، یہ میرے پاس ہی کیوں آ رہے، شکر ہے مولا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں، اللہ رسول کا کرم ہے، تو بس کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑائی کرنے کی مدینہ شریف میں ضرورت نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، کسی دکاندار کو دھوکہ نہیں دو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، خاموشی سے اپنے کام کرو، سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤ، اگر تم یہ سارے کام کرنے لگے نا تو اس سے میرے آقا کو بہت تکلیف ہوگی، اور ساری کی ساری نیکیاں پھر ہاتھوں سے چلی جائیں گی، اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تو آپ سب سے میں کہتا ہوں 12 تاریخ انشاءاللہ تبارک و تعالی گستاخ رسول کی سزا، آپ دوسرا جملہ خود جانتے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں تفصیل کے ساتھ بحث کروں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔